لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: اللهم اجعل في صدري نورا وفي بصري نورا وفي بصري نورا وفي عزمي نورا وفي لحمي نورا. اللهم اجعلني نورا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بالخصوص بدو جسے کے حامل و ساتھ تو ہوں غرت کا مقام ہی ہے. اس امید پر کہ جو کچھ بھی بارگاہ نبوت میں عقیدت و محبت اور عظمت و احترام کے الفاظ آگے کیے جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کو شرف قبول عطا فرمائیں اور حضرت کی دعائیں میرے ساتھ شامل کر دیں. اس امید پر شکر کرما کر سکتا ہوں ورنہ یہ غرب کا مقام نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی: قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بے شک تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی. وہ نور کہاں سے آیا؟ من اللہ, اللہ کی طرف سے. اس نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں بہت سی جگہ لفظ نور آیا ہے اور ہر جگہ لفظ نور کے معنی محل استعمال کے مطابق ہیں. اس مقام پر لفظ نور سے مراد صرف ذات پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر هذه الأمة فرماتے ہیں: قد جاءکم من اللہ نور, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام مفسرین اور علماء راشدین نے لفظ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بھی لی. اور ہمارا یہ مطلب ہے ان تمام اقابر صحابہ علماء راشدین مفسرین ان کے ارشادات کی روشنی میں ہمارا مطلب ہے کہ اس آیت کریمہ میں قد جاءکم من اللہ نور سے قطعاً جزماً حتماً مراد ہے ذات پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا نور ہونا, اللہ اکبر, ساری عمر گزر جائے اس مضمون کو بیان نہیں کیا جا سکتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے, فرماتے ہیں: النور ظاہر ذاتی مظہر مجرد. نور ایک جوہر مجرد ہے, اپنی ذات میں ظاہر ہوتا ہے, دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے. یہ عبارت اخرى: النور جوہر مجرد ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ. اگر آپ غور فرمائیں تو یہ تعریف حضور سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات مقدسہ پر ثابت آتی ہے. اس لیے کہ حضور جوہر بھی ہیں, حضور کو جوہر مجرد بھی کہا جا سکتا ہے, اور ظاہر بذاتہ ہی اور مظہر لغیرہ ہی. ان کے معنی سرکار دوارم سنسی ذات مقدسہ پر اللہ وسلم ثابت آتی ہے. اللہ تعالیٰ جوہریت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ مادیت کے پاس ہے, جسمانیت کے پاس ہے. قال اللہ عنہ لقولون قبیرہ, اللہ تعالیٰ مدوہر ہے, معرض ہے. اور نور کی تعریف علماء نے کی ہے, نور جوہر مجرد ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ. وہ جوہر مجرد ذات پاک ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ نور مصدر ہے, اور اس کا استعمال اس مفائل کے معنی میں بھی ہوتا ہے, اس منظور کے معنی میں بھی ہوتا ہے, مذہبی معنی میں بھی ہوتا ہے. اس کا کوئی صلہ یہاں مذکور نہیں ہے, لفظ نور کا کوئی صلہ یہاں مذکور نہیں ہے. اور یہ صلے کا مذکور نہ ہونا یہ اس کے مطلق ہونے کے ذریعے ہے. اور المطلق یجری علی اطلاق ہی, مطلق اپنے اطلاق پر جاری رکھتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم جو نور مجرد ہیں, جو ظاہر بذاتہ ہی ہیں, مظہر لغیرہ ہیں, اگر عالم امکان کی طرف نسبت کر کے حضور کی ذات مقدسہ کو ملاحظہ کیا جائے, یہ عالم امکان کی طرف نسبت کر کے, تو تمام عالم امکان کی بنسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بذاتہ ہی ہیں بنسبت الی عالم الامکان.
سبحان اللہ.
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نسبت عالم امکان کی طرف ملحوظ کی جائے تو عالم امکان کے اعتبار سے سرکار ظاہر بذاتہ ہی ہیں, اس لیے کہ عالم امکان کی کسی چیز کے حضور اپنے ظہور ذاتی میں محتاج نہیں, بلکہ تمام عالم امکان اپنے ظہور ذات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت کا محتاج ہے. تو کائنات میں عالم امکان میں جو موجود ہوا, جو چیز ظاہر ہوئی, در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کے سبب ہیں, سرکار اس کا باعث ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ تعالی نے عالم امکان کے ظہور کے لیے وسیلہ عظمہ بنایا. اس وسیلہ عظمہ ہونے کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باعث ہیں, تخلیق کائنات کے مبدا ہیں عالم کا, اور مبدا ہیں ظہور ممکنات کا, اس لیے اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باعث ہیں, مبدا ہیں, اور اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مظہر وغیرہ ہی کہنا بھی صحیح ہے کہ حضور مظہر وغیرہ ہی ہیں. اے انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم باعث لظہور الممکنات وسبب لوجود الکائنات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب ہونا اور حضور کا وسیلہ ہونا اور حضور کا باعث ہونا, یہ حضور کے مظہر ہونے کے معنی ہے. بالنسبت الی عالم امکان, میرے آقا سرور عالم وسلم ظاہر بذاتہ ہی ہیں اور مظہر لگا رہی ہے, کیونکہ حضور سے پہلے عالم امکان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. عالم امکان کا مبدا حضور کی ذات پاک ہے, اور ساری کائنات میں جو کچھ ظاہر ہوا وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا مبدا ہے. لہذا ظاہر بذاتہ ہی ہونا اس اعتبار سے کہ حضور سے پہلے عالم امکان کا کوئی وجود نہ تھا, اس اعتبار سے حضور ظاہر بذاتہ ہی ہیں. اور عالم امکان کا سلسلہ اور اس کے ظہور کا آغاز حضور کی ذات مقدسہ سے ہوا, اس اعتبار سے میرے آقا مظہر لگے رہی ہے اور دور مجرد بھی ہے. یہ تعریف حضور ہی کی ذات مقدسہ پر صادق آ سکتی ہے, اور اس یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر صادق نہیں آتی. وہ اس سے پاک ہے, وہ دوہر نہیں ہے, وہ دوہر کا خالق ہے. دوہر نہیں ہے, وہ دوہر کا خالق ہے. اور وہ ظاہر بتاتے ہی جو عالم امکان کے اعتبار سے وہ اس ظاہر بتاتے ہی کا خالق ہے, اور وہ مظہر لگائے ہی جو باعث ہے ظہور عالم امکان کا, اللہ تعالیٰ اس کا مظہر ہے, اللہ اس کا موجب ہے, اللہ اس کا خالق ہے. غرض یہ ہے کہ عالم امکان کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے میرے آقا ظاہر بذاتہ ہی ہیں, عالم امکان کے وجود کے اعتبار سے میرے آقا مظہر لگائے ہی ہیں, اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی یہ نورانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور ہونا, یہ الگ اطلاق ہے. اور الگ اطلاق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قید ہم یہاں نہیں لگا سکتے, کوئی قید نہیں لگا سکتے, کیونکہ مطلق میں کسی قسم کی قید کا لگانا یہ جائز نہیں ہے, اور مطلق کو مقید کرنا یہ تو قرآن میں زیادتی ہوگی. ہمارے نزدیک ربیع الاول نور مطلق ہیں, نور مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہونے میں کوئی قید نہیں لگتی. مثلاً لوگ کہتے ہیں حضور نور تو ہم مانتے ہیں مگر وہ نور ہدایت ہے, نور تو ہے مگر نور علم ہے, نور تو ہے مگر نور تقویٰ ہے, نور تو ہے مگر نور ایمان ہے, نور تو ہے مگر نور اسلام ہے. تو یہ اسلام کی, ایمان کی, تقویٰ کی, عرفان کی, خدا کی قید لگانا یہ مطلق کے اطلاق کو باطل کرنا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے. یوں کہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ایسے نور ہیں کہ ایمان کا نور بھی وہی ہے, اسلام کا نور بھی وہی ہے, عرفان کا نور بھی وہی ہے, ہدایت کا نور بھی وہی ہے. اور مجھے کہنے کے لیے کہ میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے نور کے مطلق ہونے میں یہ بات شامل ہوگی کہ میرے آقا زمین کا بھی نور ہے, آسمان کا بھی نور ہے, جسم کا بھی نور ہے, انسان کا بھی نور ہے, وہ علم کا بھی نور ہے, وہ عرفان کا بھی نور ہے, وہ نور مطلق ہے. اور مطلق من اللہ نور و کتاب مبین, اے ایمان والو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وہ نور آیا جو نور مطلق ہے, اور وہ نور ہے کہ ساری کائنات تمام عالم امکان کا نور وہی ذات میں پتہ وہ ظاہر مدرس ہیں, وہ ظاہر بذاتی ہی ہیں, وہ نزول لگائے ہی ہیں. اور پھر یہ بھی بات آپ کو میں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نور کی تعریف تو یہی ہے مگر نور کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ النور مبدا الانکشاف, نور جو ہے وہ انکشاف کا مبدا ہوتا ہے, کسی چیز کا کھلنا اس کی ابتدا نور پر ہوتی ہے, مبصرات کا انکشاف بصر پر ہوگا, بصر نور ہے, مسموعات کا انکشاف سمع پر ہوگا, وہ نور ہے, ملوقات کا انکشاف ذوق پر ہوگا, ذوق بھی نور ہے, ملموسات کا انکشاف کی ابتدا لمس سے ہوگی, لمس بھی نور ہے. یہ تمام عالم امکان کی ہر چیز کے انکشاف کا مبدا نور ہوتا ہے. اگر میں کسی چیز کو دیکھوں تو اس کا انکشاف کس چیز پر ہوگا؟ میرے نور سما پر ہوگا. اگر میں کوئی آواز سنوں اس کے انکشاف کی ابتدا کہاں ہوگی؟ میرے نور بسر, میرے نور سما پر ہوگی. اگر کسی چیز کا مزہ میں چکھوں اور مزہ مجھ پر منتشر ہو کہ میٹھا ہے, کڑوا ہے, کھٹا ہے, اس مزے سے انکشاف کا مبدا نور ذوق ہوگا, ذائقہ بھی نور ہے. کسی چیز کو میں چھو کر معلوم کروں کہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے, چکنی ہے یا کھردڑی ہے, تو اس کی یہ کیفیت کا جو انکشاف ہوگا اس کا مبدا میرا نور لمس ہوگا, نور لمس ہوگا. اور یقین کیجئے کہ محسوسات کے لیے مبدا انکشاف حواس ہیں اور معقولات کے لیے مبدا انکشاف عقل ہے. اس لیے کہنا چاہیے کہ ہر معقول کے لیے مبدا انکشاف محمد مصطفیٰ ہیں اور ہر مخلوق کے لیے مبدا انکشاف محمد مصطفیٰ ہے. کیونکہ مبدا انکشاف جو ہے ہر چیز کے کھلنے کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اسی کو نور کہا جاتا ہے. جب یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی تو اب یہ کہنا کہ فلاں چیز حضور کو معلوم تھی فلاں نہیں تھی, ارے خدا کے بندو, ارے مبدا علم تو وہ ہے, مبدا انکشاف وہ ہے, خواب و نور وہ علم حواس سے تعلق رکھتا ہو یا کل سے تعلق رکھتا ہو, جسم سے ہو یا روح سے ہو, زمین سے ہو یا آسمان سے ہو, عالم امکان کے کسی جگہ سے ہو, ہر ایک علم کا اور ہر ادراک کا مبدا انکشاف اب میں کروں آپ سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ وہ نور ہے کہ عالم امکان کا انکشاف تو حضور کی ذات مقدسہ ہی سے شروع ہوتا ہے, اس کا مبدا تو قطعی حضور ہی ہے. لیکن آپ یقین فرمائیے کہ عالم امکان کے لیے اگر ذات واجب کا انکشاف ہوتا ہے اس کا مبدا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مبدا انکشاف بھی سرکار ہے. اگر سرور عالم سرم کی ذات مقدسہ نہ ہوتی تو نہ خالق کا کوئی, نہ خالق کی معرفت کا کش ہم پر ہوتا اور نہ کائنات کے کسی ذرے کی حقیقت کا کوئی کش ہم پر ہوتا. یوں کہیے کہ خالق اور یہ مخلوق سب کا مبدا انکشاف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک وسلم تسلیم کثیر کثیر کثیر. اب کیونکہ نور مطلق ہے, نور کی کئی قسمیں, نور ظاہری ہے, نور باطنی ہے, نور حسی ہے, نور عقلی ہے, نور مانوی ہے, نور غیر مانوی ہے,
خواہ نور مانوی ہو، وہ نور عقلی ہو، حسی ہو، وہ نور ظاہری ہو، وہ باطنی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، جو بھی نور ہوگا ہر نور کا مصداق محمد
رسول.
اب یہاں چند مباحث ہیں اور ان مباحث کو اگر میں نہ سمجھوں تو بات ناتمام رہ جائے گی. سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ حضور نبی اکرم پائیدار مدنی صلی اللہ تعالی علیہ واصحابہ مبارک وسلم کو تم نور کہتے ہو تو جسمانی نور بھی ہوئے اور روحانی نور بھی ہوئے. اور جسمانی نور بھی اگر حضور ہوں تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اور وہ جو ہے کہ جہاں نور موجود ہو وہاں تو ظلمت اور اندھیرے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
یس
تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا ہونا کسی ایک جگہ مقید نہیں ہے، کیونکہ تو زمان ہو رہا اور مکان کی کیسے بڑھاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم قید زمان اور قید مکان سے بڑھاتا ہے، تو جب قید زمان اور قید مکان سے بڑھاتا ہوں گے تو لازمی طور پر کہنا پڑے گا کہ نہ کوئی زمان ایسا ہے کہ جہاں حضور کا نور نہ ہو، نہ کوئی زمان مکان ایسا ہے جہاں حضور کا نور نہ ہو. جبکہ ہر زمان اور ہر مکان حضور کے نور سے روشن ہے تو اب کہیں اندھیرے کا ہونا اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کہیں اندھیرا ہو، کسی کا اندھیرا کیوں ہو، جبکہ نور موجود ہے تو پھر اندھیرے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے اپنے حبیب تاجدار مدنی جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو ایسا نور بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی ذات مقدسہ میں نورانیت کا ہر پہلو نظر آتا ہے. اب یہ سوال کہ جہاں حضور ہوں وہاں وہاں نور وہاں گھیرا کیوں ہوتا ہے، اس کے متعلق یہ بات میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کی قسم مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے اندھیرے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی یقیناً سرکار کا نور ہوتا ہے اور نور ہے، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نور نہیں ہے. یوں کہو کہ ہمارے اندر وہ نور نہیں ہے کہ جس نور سے ہم حضور کے نور کو دیکھ لیں، کیونکہ نور کا ادراک بھی تو نور کے ذریعے ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ روشنی ہے، اگر ہماری آنکھوں میں نور نہ ہو ہمیں ادراک نہیں کر سکتے. اگر ایک شخص کی آنکھ میں وہ نور بشر نہیں ہے تو ہزار روشنیاں ہوں اس کے لیے بےکار ہے، کیوں اس لیے کہ نور کو دیکھنے کا نور ہی اس کے پاس نہیں ہے. ہاں اس نور کو ہم جب دیکھیں گے جب ہماری آنکھوں میں نور ہوگا، معلوم ہے کہ نور ہی نور کو دیکھتا ہے اور نور ہی سے نور کا ادراک ہوتا ہے. اللہ اکبر، ملائکہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ نور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اندھیرا دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیا ملائکہ کا نور نہیں ہے؟ تو جب نور ہے تو اندھیرا کیوں ہے؟ تو یہ کہنا پڑے گا کہ ملائکہ موجود ہیں، وہ نور بھی ہیں، مگر چونکہ ہمارے اندر وہ نور نہیں ہے کہ ملائکہ کا نور ہم دیکھ سکیں، اس لیے ہم خود بے نور ہیں، ملائکہ نور ہیں.
سبحان اللہ،
تو ہمارے اندر اگر ملائکہ کا نور دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور اتنا نور بھی نہیں ہے کہ ہم ملائکہ کے نور کو دیکھ سکیں، تو میرے آقا کا نور تو ملائکہ کے نور سے بھی زیادہ لطیف ہے.
بے شک
سرکار کا نور تو ملائکہ کے نور سے بھی زیادہ لطیف ہے. معلوم ہوا کسی نور کا نہ دیکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نور نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھنے والے کے اندر اس نور کے دیکھنے کا نور نہیں ہے. اپنے بے نور ہونے کا ہم اقرار نہیں کرتے، حضور کے نور ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. اپنے بے نور ہونے کا اقرار نہیں کرتے. ارے ہمیں چاہیے تو یہ کہ اپنے بے نور ہونے کا اقرار کرنے کے، ہائے ہمارے اندر وہ نور نہیں ہے کہ ہم حضور کے نور کو دیکھیں. اپنے بے نور ہونے کا اقرار کریں مگر سرکار کے نور ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ہماری کتنی محروم القسمتی ہے. میں کروں گا اس کے بعد یہ نیت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ نے اپنے محبوب سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی اور حسی نورانیت کو جب چاہا ظاہر فرمایا اور جب چاہا اس کو ظاہر نہیں فرمایا، مگر عدم ظہور عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. عدم ظہور عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. ظاہر فرمایا تو حکمت کی بنا پر، اور اس کے ظہور کو لوگوں سے روک لیا تو حکمت کی بنا پر. اس کا ظہور بھی حکمت پر مبنی ہے اور عدم ظہور بھی حکمت پر مبنی ہے، مگر عدم ظہور دلیل ہے وجود کی، کیونکہ کسی چیز کا ظاہر نہ ہونا جب ہوگا تو جب وہ چیز موجود ہو, اور اگر ہے ہی نہیں تو ظہور اور رمض ظہور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حسی اگر کبھی ظاہر نہیں ہوا تو اس ظاہر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کا نور ہے نہیں. نور تو موجود ہے مگر اس کے ظہور کو کسی حکمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعمل والہ نے روکا ہے. آپ کو معلوم ہے حدیث میں موجود ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے حجرے مبارکہ میں جی فجر کے وقت جبکہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور ابتدائی وقت تھا فجر کا, اور اس وقت آپ اپنے حجرے مبارکہ کے اندر رونق افروز تھی, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اللہ اکبر تو کیا ہوا, آپ کی سوئی گر پڑی تھی اور آپ نے اس سوئی کو تلاش کرنے کے لیے انتظار کیا. اچانک سرکار تشریف لائے, حضور کے نور کی وہ روشنی چمکی کے صدیقہ نے اپنی سوئی کو اٹھا لیا. خسائش کبرا میں جناب جی سوچ رحمۃ اللہ علیہ اور جسے دیگر محدثین نے ان حدیثوں کو روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جلال الجبر من ذہنہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی مسکراہٹ سے دیواریں جگمگا جاتی
تھی.
اور یہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرور عالم سلم جب مسکراتے تھے تو حضور سلم کے گنگان ہائے مبارک کی کشادگیوں سے نور کی سوائیں نکلتی تھی. اور بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے, اور حدیث میں موجود ہے کہ قبروں کو اٹھاریر و وجہ ہی میرے آقا سرور عالم سلم کی پیشانی مبارک کی لکیروں سے نور کی لاٹیں نکلا کرتی. مطلب سرکار پر مسرت کا اور انبساط کا کوئی عالم ثانی ہوتا تھا تو تیرے انور سے یہ شوائیں نکلتی تھی اللہ اکبر. تو پتا بھائی جب شوائیں نکلتی تھی تو معلوم کہ نور موجود تھا, نور موجود تھا. دو چیز موجود نہیں ہوگی اس کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ تو پتا چلا کہ کبھی اس کا ظہور ہے تاکہ پتا چل جائے کہ وہ نور ہے, اور اگر عدم ظہور ہے تو عدم ظہور کسی حکمت پر مبنی ہے. ہم اگر اس حکمت کو نہ سمجھیں تو ہماری بدنسی بھی ہے. مثلاً بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تہجد کا وقت ہوتا تھا, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تہجد کی, اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا, بعض اوقات جمیل اوقات نا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت صدیقہ سو رہی ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں تشریف لے جاتے تو ان کے پاؤں کو حضور یا ان کے جسم اقدس کو حضور ہاتھ لگاتے نماز کی حالت میں, اور وہ پھر حضور کو سجدے کی جگہ دیتے ہیں اور حضور سجدہ فرما لیتے ہیں. یہ حدیث میں موجود ہے. اب وہ فرماتی ہیں اس کی وجہ کیا تھی, وجہ یہ تھی کہ چراغ نہیں ہوتا تھا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دبا دیتے تھے اور میں حضور کو سجدے کی جگہ دے دیا کرتی تھی. یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے. اگر کہ دونوں روایتوں میں کچھ لفظوں کا فرق ہے لیکن اس تفاوت لفظی سے حدیث کے صحت میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیقہ کا یہ طرز عمل بھی نامناسب تھا, اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اندھیرے کا ہونا یہ بات اس بات کی روشن دلیل ہے کہ حضور کے اندر کوئی نورانیت نہ تھی. مگر یہ دونوں باتیں دلالت کا منبع ہیں. دونوں باتیں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تمہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتا, اتنا کہوں گا کہ تکمیل دین کے ظہور میں حضرت صدیقہ کو جو دخل ہے وہ کسی کو نہیں ہو سکتا. تکمیل دین کے ظہور میں دین کے کامل ہونے کو ظاہر کیا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اس حدیث کے اندر آپ تکمیل دین کے پہلوؤں پر آپ نظر ڈالیں. نماز کی حالت میں حضور نے حضرت صدیقہ کے بدن کو ہاتھ لگایا, ٹھیک ہے, نماز کی حالت میں. اس سے کیا ثابت ہوا, اس سے یہ ثابت ہوا کہ عورت کے بدن کو ہاتھ لگانا ناقض وضو نہیں ہے. عورت کے بدن کو ہاتھ لگانا ناقض وضو نہیں ہے, کیونکہ اگر عورت کے بدن کو ہاتھ لگانا مطلق ناقض وضو ہو تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر وضو نہیں رہے گا. جب وضو نہیں ہوگی تو نماز کیسے جاری رہے گی؟ میرے آقا نے نماز پوری کی تو یہ بتا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دخل ہے اس بارے میں کہ یہ جو تکمیل دین کا پہلو تھا کہ وضو کی حالت میں اگر مرد عورت کو ہاتھ لگا دے اور مرد کا ہاتھ عورت کے جسم کو لگ جائے تو اس سے وضو نہیں چھوٹتا, اس مسئلے کی تکمیل میں حضرت صدیقہ شامل تھے. اچھا دوسری بات کیا تھی, دوسری بات یہ تھی کہ یہ معاملہ جو تھا یہ معاشرت کے ساتھ متعلق تھا,
اور عشرت النساء کے ساتھ اس کا تعلق تھا، معاشرے کی تعلیم بھی سرکار نے دی ہے اپنی ازدواجی زندگی کے اندر، اور ازدواجی زندگی کے اندر یہ پہلو اگر پیدا ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے امت کی تصویر کے لیے راستہ کھول دیا، اور اس میں بھی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دخل ہے۔ اب اس موقع پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے بورانیت کا ظہور ہوتا تو پھر ان چیزوں کا موقع ہی نہ آتا، ان چیزوں کا موقع ہی نہ آتا کہ سرکار ان کے وزن کو ہاتھ لگائے، وہ حضور کو سجدے کا موقع دیں، تو پتا چلا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا عدم ظہور اس تکمیل دین پر مبنی تھا، اور جب دوسری حکمت سامنے آئی تو سب روکو ساری
وجہ
حضور کے گنگا مبارک سے سوائی نکل رہی، گنگا مبارک سے سوائی نکل رہی، چہرے انور سے سوائی نکل رہی ہے، حضور مسکرا رہے تو دیواریں جگمگا رہی ہیں، تو معلوم ہوا کہ نور حصے تھا جب خدا نے چاہا اس کو داخل فرمایا، اور جب چاہا تکمیل دین اور اپنی دوسری حکمتوں کے مطابق اس کو داخل نہیں فرمایا۔ تو عدم ظہور عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کے اندر بولنے کی بھی طاقت ہے، چلنے کی بھی طاقت ہے، لیکن میں بول رہا ہوں آپ نہیں بول رہے، میں کوئی آدمی چل رہا ہے ہم سب بیٹھے ہیں نہیں چل رہا، تو اگر کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھ کر کہے کہ یہ تو تمام کے تمام چلنے سے معلوم ہے، یہ تو سب بولنے سے عادل ہے، کیونکہ اگر چلنے کی قدرت ہوتی تو چلتے، بولنے کی طاقت ہوتی تو بولتے، مگر کوئی بھی نہیں بول رہا، کوئی بھی نہیں چل رہا معلوم ہے، سب کے سب معذور ہیں، تو یہ بات غلط ہے بھائی، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ ہم چل سکتے ہیں مگر چل کر یہاں آنا ہمارا مقصد تھا، ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اگر ہم یہاں چلیں تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ فوت ہو جاتا ہے، اگر ہم بولیں تو جو مقصد ہے ہمارا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ بولنا بولنے کی طاقت ہے مگر نہیں بول رہے، چلنے کی طاقت ہے مگر چل نہیں رہے، یہ چلنے کی طاقت کے باوجود نہ چلنا یہ بڑی ہے، یہ چلنے کی طاقت کا وجود ہے مگر ظہور نہیں ہے۔ ہر چیز کا ظہور کسی حکمت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ میں یہاں تک کروں گا کہ خدا کی قدرتوں کا ظہور بھی حکمتوں کے مطابق ہوتا ہے، خدا کی قدرتوں کا ظہور بھی۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، ہم سب زندہ بیٹھے ہیں، کیا اللہ ہمارے ماتھوں پر قادر نہیں ہے؟ لیکن کیا ہماری موت واقع ہو گئی؟ نہیں ہوئی، تو کیا کوئی کہہ دے گا کہ خدا قادر نہیں تھا؟ ایسی بات ہے، ارے خدا کے علم کے خلاف تھی یہ بات، اور حکمت کے مناسب تھی، اور خدا اپنی قدرت کو حکمت کے خلاف کبھی ظاہر نہیں کیا کرتا، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کی نورانیت کو حکمت کے خلاف کبھی ظاہر نہیں کیا، جب حکمت کا تعالیٰ ہوا نور محمدی حسن بھی ظاہر ہو رہا ہے، جسمن بھی ظاہر ہو رہا ہے، بے روحن بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور جب حکمت کا تقاضا ہے اس کا عدم ظہور ہے، عدم ظہور خود وجود کی دلیل ہے،
بے شک لا شک
عدم ظہور خود وجود کی دلیل ہے، عدم ظہور اسی کا ہوگا جو چیز موجود ہو، وہ دو چیز موجود ہی نہیں ہے، اس کا ظہور عدم ظہور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب دیکھیے ہمارے پاس یہ قلم ہے، ہم کاغذ پر لکھتے ہیں، باریک کاغذ ہے اور نہایت ہی باریک اور نازک نیب ہے، ہم بڑے آرام سے خط لکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن جب وہی ہاتھ جو قلم سے کاغذ پر تحریر کر رہا ہے، جب اسی ہاتھ میں کوئی گاڑی آتی ہے تو لکڑی کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے، تو بھائی وہاں پہ نیب بھی نہیں ٹوٹی، کاغذ بھی نہیں پھٹا، مگر یہاں لکڑی کے دو ٹکڑے ہو گئے، کیوں؟ وہی طاقت اس ہاتھ میں ہے جی، جس طاقت سے قلم لکھ رہے ہیں اسی ہاتھ میں اس قلم لکھ رہے ہیں، قلم سے تحریر کی بھی طاقت ہے اور اسی ہاتھ میں لکڑی کو پھاڑنے کی بھی طاقت ہے، مگر لکڑی کو پھاڑنے کی طاقت قلم پر ظاہر نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر یہاں وہ طاقت ظاہر کرے گا نہ قلم رہے گا نہ کاغذ رہے گا نہ اگر وہ طاقت ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کی وجود کی نفی نہیں ہوگی، ظہور کی نفی ہوگی، اور ظہور کی نفی خود وجود کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ بہرحال یہ بات بہت لمبی ہو گئی، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے آقا سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہیں، نور مجسم ہیں اور نور مطلق ہیں، نور کامل ہیں، نور اکمل ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، خدا کی قسم ہمارے جسم کا نور بھی مصطفیٰ ہے، ہماری روحوں کا نور مصطفیٰ ہے، ہمارے قلوب کا نور مصطفیٰ ہے، ایمان کا نور مصطفیٰ ہے، اور جہاں مصطفیٰ کا نور نہیں ہے وہاں ہمیشہ بے نوری رہے گی، وہاں کبھی روشنی نہیں آ سکتی، روشنی ہمیشہ سرکار کی ہوگی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر واقعی یہ سب نورانیت اللہ نے حضور کو دی جی، ہاں تو یہ تو پھر یہ حضور کی دعا کہ اللہم اجعل فی سمعی نورن وفی بصری نورن وفی قلبی نورن وفی بصری نورن وفی لحمی نورن وفی عظمی نورن وفی حوادی نورن، اللہم اجعل جسمی نورن، اللہم اجعل لی نورن، وفی روایت اللہم اجعل لی نورن،
ماشاء اللہ.
ان کی دعا کا کیا مطلب ہوا؟ اس دعا کا کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ نے حضور کو بنایا نور ہے تو حضور نے دعا کیوں فرمائی؟ دعا تو اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو چیز حاصل نہ ہو, اور جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کی دعا تو تحصیل حاصل ہوئی اور وہ تو محال ہے. کوئی حضور نے کیوں دعا فرمائی؟ زیادہ مجھے آنکھ میں نور کر دے, میرے کان میں نور کر دے, میرے کس میں نور کر دے, میری روح میں نور کر دے, میری ہڈی میں میرے کو. اچھا میں عرض کروں گا, اللہ کے بندو اگر تم پہلے حضور کو نور نہیں مانتے کہ تو اگر نور ہوتے تو دعا کیوں کرتے؟ تو حضور تو مستجاب الدعوات ہیں, دعا تو 1400 برس پہلے ہو گئی, اب تو نور مان لو حضور. وہ تو دعا 1400 برس پہلے ہو چکی, اب تو مان لو. مگر اب بھی نہیں مانتے, معلوم کہ تم ماننے والوں میں ہو ہی نہیں. رہا یہ کہ حضور نے دعا کیوں فرمائی, اس دعا کی وجہ یہ نہ تھی جو تم سمجھے کہ حضور نور نہیں تھے. اور اگر یہی سمجھتے ہو تو پھر اس دعا کے بعد تو نورانیت کو تسلیم کر لیتے, مگر اب بھی نہیں کرتے. معلوم ہوا وہ بات ہی نہیں ہے. بھائی دعا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اول تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و من والہ نے نورانیت کے مراتب رکھے ہیں اور نورانیت کے درجات رکھے ہیں. جس درجے پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانیت عطا ہوئی تھی اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے, اس سے آبی کے ایک درجہ ہے, اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ جس درجے پر پہنچے اس سے اگلے درجے کو طرف فرمایا, اس سے اگلے کے درجے کو طرف فرمایا, اس سے اگلے کو درجے کو طرف فرمایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ تو خیر الرقم من الاولی, میرے محبوب تیری ہر آگے آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے. کمال ہے تو محمد جی کا ظہور ہو رہا. اور یہ بھی بات آپ کو بات بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو تمام کمالات یہ یومن فیومن آنن فانن زائد زائد متزائد ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی سے کمالات حضور میں آ رہی ہیں, بلکہ ان تمام کمالات پر تو اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور ان کمالات کا تدریجن اظہار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس حضور کی دعا کا مطلب یہ کہ الہی میرے اس درجے کو تو اور آگے بڑھا دے, اور میرے اندر میرے نور کے میں اس نورانیت کو بھی اظہار فرما دے, میری اس نورانیت کا بھی اظہار فرما دے, نورانیت کے اس درجے کا بھی اظہار فرما دے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی. اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے, میں کیا کہوں آپ سے, سرکار نے اس لیے دعا نہیں فرمائی کہ حضور نور نہیں تھے, اس لیے دعا فرمائی کہ حضور کے فرمائے ہوئے کلمات تم بھی استعمال کرو, تم بھی بولو, تاکہ تمہاری شان کے لائق جو تمہارا حال ہے اس کے لائق اللہ تم کو بھی روشنی عطا فرمائے, اور انہی لفظوں کو بولو جو سرکار نے فرمائے تھے. جو خدا تمہیں نہیں دیکھے گا, تمہاری زبانوں کو نہیں دیکھے گا, اپنے محبوب کے لفظوں کو دیکھے گا کہ میرے محبوب کے بولے ہوئے لفظ نہیں بول رہے ہیں, میرے محبوب کے فرمائے ہوئے لفظ یہ بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جنہ مجدہو نے آپ کو معلوم ہوگا, ماں بچے کو جب کوئی روٹی دیتی ہے تو منہ میں پہلے نوالے کو تباہ دیتی ہے, پھر بچے کے منہ میں دیتی ہے. کیوں؟ تباہنے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ اس قابل ہوتا تھا کہ بچے کے حلق سے تیر ہو جائے. تو میرے دوستو, اللہ نے ان کلمات کو اپنے حبیب کی زبان اقدس سے ادا کرا دیا کہ پہلے ان کلمات کو زبان اقدس سے ادا کر دے, بہانے مبارک سے تکلم فرما دے, تاکہ یہ کلمات اس قابل ہو جائے کہ جب تیرے غلام ان کلمات کو ادا کریں تو میرے محبوب تیرے غلاموں کے وہ کلمات قابل قبول ہوں گے. صرف اور ایک بات مجھ سے, میں کیا کہوں آپ سے, آخری ایک بات اور کرتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, بہت اچھی کی بات ہے جی. یہ میرے بچپن کا زمانہ تھا تعلیم کا, اور ایک آریا نے سوال کیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم مزید کسی کے لوگ ہو مسلمان کہلانے والے, رات کے حسن سلاد مستقیم حسن سلاد مستقیم حسن سلاد مستقیم, لالا سی یا ہم کو سی راہ دکھا, سی راہ دکھا, اسی کی راہ پر چلا, سی کی راہ پر چلا. بھائی یہ بتاؤ, آج تک تمہیں تمہارے رسول کو, تمہاری امت, رسول کی امت کو کسی کو سیدھی راہ ملی ہے یا نہیں ملی؟ اگر مل گئی ہے تو پھر یہ بار بار مانگنے کا کیا مطلب, اور اگر نہیں ملی تو سمجھ لو کہ تمہارے یہاں ہے ہی نہیں سیدھی جی. جب تمہارے رسول بھی یہی فرماتے چلے گئے, اور تمہارے رسول کے صحابہ بھی یہی دعائیں کرتے چلے گئے, اور تمہاری تم بھی آج تک یہی دعا کر رہے ہو ہر پانچ وقت میں, یہ دن سلا کر مستقبل, یہ دن سلا کر مستقبل, تو اس کا مطلب کہ تم صراط مستقیم ابھی تک ملی نہیں. تو جس دین میں صراط مستقیم کسی کو کبھی ملی نہیں, وہ دین اس قابل کا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. میں نے کہا ظالم, اس کو معلوم نہیں ہے کہ تو اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ارے ہدایت تو ہے رہنمائی, راہ چلنا, راہ لگنا, اور وہ راہ جس پر لگنے کی ہم انتظار کر رہے ہیں
وہ راہ تو خدا کی بارگاہ تک جاتی ہے، اور خدا کی بارگاہ لامتناہی، اس کی ذات لامتناہی، اس کے صفات لامتناہی، اس کے تجلیات لامتناہی، اس کا حسن لامتناہی، اس کے مراتب و درجات لامتناہی، ہم جس بندے پر پہنچے ہم نے کہا اذن اکرم اذن صراط مستقیم، الہی اس کے اگلا جو درجہ ہے میری معرفت کا اس پر بھی ہمیں پہنچا دے، اس کے آگے جو درجہ ہے اس پر بھی ہمیں پہنچا دے، اس کے آگے ایک اور درجہ ہے اس پر بھی ہمیں پہنچا دے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پر خدا کی بڑی سوار رہتے ہوں، فرما گئے اے برادر بے نہایت ادھر کے دے، اے برادر بے نہایت ادھر ہے، ہر کی بروائے میر رسی بروائے میر، اے بھائی یہ تو بے شمار بارگاہیں ہیں، جس بارگاہ میں پہنچ جائے، جس درجے پر فائز ہو جائے، بس خیر آگے چلنے کی کوشش کر، آگے چلنے کی کوشش کر، آگے چلنے کی کوشش کر۔ تو میں کروں کہ بھائی بات یہ ہے کہ خدا کے مراتب لامتناہی ہیں، اور جب لامتناہی مراتب ختم نہیں ہوتے ہماری طلب کیسے ختم ہو جائے، لامتناہی کا تو اختتام نہیں ہوتا، لامتناہی کا اختتام نہیں ہوتا، جب مراتب ہوتا غیر متراہی ہے، لہٰذا ہماری طرف غیر متراہی ہے، جب بھی ہم کرتے ہیں ذرا سراد مستقیم اس کا مطلب ہوتا ہے الہی پورے خدا کی جس درجے پر پہنچا دے اس سے اگلے درجے پر پہنچا دے، جس پر پہنچا ہے اس کے اگلے درجے پر بھی پہنچا دے، اور کیونکہ وہاں معاملہ الا متناہی ہے لہذا ہماری طرف بھی لامتناہی ہے۔ معلوم ہوا کہ تو کیا سمجھے خدا کو، اور تجھے کیا معلوم نہ خدا کی معرفت، نہ خدا کی ذات کی، نہ صفات کی، نہ تجلیات کی، نہ اس کی قوم کی، اس لیے تیری بات تو ہے اگلے حکومت باہر نہ ہو۔ میں یہ کر رہا تھا اور میں بتا رہا تھا کہ حضور تاجدار مدنی فرم کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وللہ آخرت و خیر لک من الاولی، اور اس لیے فرمایا وقل رب ذکری علما، اللہ اکبر، ہر آن میرے محبوب کا علم زیادہ ہو رہا ہے، ہر آن میرے حبیب کی نورانی زیادہ ہو رہی ہے، ہر آن حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے کمالات زائد متزائد ہوتے چلی آ رہی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، اور حضور کے کمالات، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے کمالات میں لا تناہی بھی مانا لا تکلف ان کا حد دل ہے، بیمانا لا تکلف ہو ان کا حد دل، کہ میرے آقا کی زبان کسی حد پر ٹھہرتے نہیں ہے، اسے ماں سے لام متناہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم جس وقت بھی دیکھو وہ متناہی ہوں گے، اگر وہ متناہی ایسے ہوں گے تمہارے تصور میں ان کی تناہی آ ہی نہیں سکتی، لیکن پھر جملہ پھر واقع وہ متناہی ہوں گے، ہاں البتہ ان کے بڑھنے کی کوئی انتہا نہیں ہے، جی ہر آن حضور کے کمالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جی ہر آن حضور کا علم بڑھ رہا ہے، حضور سے یہ طریقے سے بھی جانم صرف ہم کی نورانیت بڑھ رہی ہے، حضور سروے جانم سرم کا قرب بڑھ رہا ہے، حضور سروے جانم سرم کے درگاہ کے قرب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلے لاکھ کو خیر اللہ کا من ہوا۔ بہرحال حضور سرداری مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مبارک جو ہے، اس دعا کو محل اعتراف قرار دینا اور اس سے گمراہی کا ایک راستہ نکالنا، یہ ہمارے لیے تو قابل قبول نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں تو یہاں بھی ہدایت کی راہ نظر آ رہی ہے، مگر آنکھ والا کے ذریعے کو تماشا دے کے اور دل کو سارے نظر چاہ دے کے بس آخر میں ایک بات ایسا کر کے اور میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کی جو یہ نورانیت ہے، جی اور کسی طرف میں نہیں جاتا، فقط ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس نورانیت کا مرتبہ محمدیت ہے، محمدیت کیا ہے اس کہہ نہیں سکتا، اتنی بات عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ وعمن والہ کی ذات و صفات اور اس کے حسن و جمال کا ظہور اعظم جس حقیقت کو کہا جا سکتا ہے وہی حقیقت حقیقت محمدیہ ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم تسلیم کثیر کثیر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محمدیت مطہرہ ہے وہ مبدا ہے میرے آقا کے ان کمالات کا اور حضور کی نورانیت کے کمالات، اور محمدیت کا جو سب سے بڑا ہماری نظر میں ہمارے لیے ہماری طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے جو سب سے بڑا کمال ہمارے سامنے آتا ہے وہ میرے آقا کی نبوت اور حضور کی رسالت کا وحی بنی ہے۔ ہمارا تم تو نبی یوں آدم بین الروح ہے بین جسد، جی یہ حضور کی حدیث ہے اور یہ ترمذی بھی ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا حالا حدیث حسن، اور اہل علم جانتے ہیں کہ امام ترمذی جس حدیث کو صرف حسن کہتے ہیں وہ صحیح سے بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب تک مل جائے وزیر پر بھی نہ ہو اس کو وہ حسن نہیں کہتے، وہ ان کی اپنی اصطلاح ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا حالا حدیث حسن، کون سی حدیث کو؟ کنت نبیاً وآدم بین الروح والجسد۔ اب حضور کی نبوت اور رسالت کے متعلق ایک طرح کی بات کر دوں، آپ سے پوچھتا ہوں ایمان سے کہیے میرے آقا کی رسالت عام ہے یا نہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور سرکار کا یہ ارشاد تھا، سرکار نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافا وختم بالنبیون، یہ مسلم شریف کی حدیث، ارسلت الی الخلق کافا، ارسلت الی الخلق کافا، کافا مانتے ہیں آپ تو خبر لے لیں سبحان اللہ، کافا کی کیا مان، القافتو المانعتو، القافتو المانعتو، اس کا مطلب کیا ہے، میرے آقا کی جو رسالت ہے وہ کائنات کے ہر ذرے کو حدود رسالت محمدی میں روکنے والی، کسی ذرے کو حضور کی رسالت سے باہر نکلنے نہیں دیتی، وہ روکتی ہے، کافا کافا کی مانا روکنے والی، کافا کی مانا روکنے والی، میرے آقا کی رسالت ہر ذرے کو اپنے دائرے میں روک رہی ہے، یعنی کوئی ذرہ کائنات کا میرے آقا کی رسالت سے باہر نہیں، اور جو ہے اس پر غور فرمائے تو ان کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا کی رسالت کا وقت جمیل وہ ہے جو کائنات کے ہر ذرے کو اپنے دائمن میں گھیرنے والا ہے اور ہر چیز کو روکنے والا ہے، ہر چیز کو دائرہ رسالت محمدی سے باہر جانے سے منع کرنے والا ہے، کافا القافتو المانعتو وقت رضا رسالت محمدی، کائنات کے ہر ذرے کو حدود رسالت محمدی میں روک رہا ہے۔ جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو اس میں کئی سوالات کے جوابات بھی آ گئے اور میں ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، جب کائنات کا ہر ذرہ میرے آقا کی حدود رسالت میں ہے تو اب رسالت کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو لفظ ہوں رے تین علی اسلام بس بات ختم ہو گئی، بھائی وہ لفظ ہے اس کے کوئی معنی ہوں گے، اس کا کوئی مفہوم ہوگا، اور کوئی بات میں کہنے کا وقت نہیں ہے، بہت دیر ہو گئی اور حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میرا کلام اتنا ضرور ہو گیا، حضرت کیا فرمائیں گے، مرامت فرمائیں گے، تو میں تو دعائیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، اور یہ تو عرض مقدس آتی ہے کہ جہاں زبان کھولنا یہ تو بڑی ضرورت کا کام ہے، مگر کیا کروں، میں حضرت کے حکم سے مجبور ہو کر کچھ کر رہا ہوں، تو میں عرض کروں گا کہ رسالت کا ایک مفہوم ہے
جی
جی، اور اب زیادہ دور نکالیے تو اس کو بات کو مختصر کیجیے، یوں کہیے کہ رسالت ایک رابطہ ہے جو مرسل الیہ اور مرسل کے درمیان ہوتا ہے، یہ ایک مختصر کلام ہے، اور رسالت رابطہ بین المرسل والمرسل الیہ، رسالت ایک رابطہ ہے جو مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان ہوتا ہے، مرسل کون ہے، رسول جس کو بھیجا گیا، اور مرسل الیہ کون ہے، جس کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اب کس کی طرف رسول بنا کر بھیجا، رسول کون ہے، مرسل کون ہے، سرکار، ارسل تو میں بھیجا گیا، مرسل میں ہوں، رسول میں ہوں، اس کی طرف بھیجا گیا، خلق کا ہوا ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا، اور میری رسالت ہر ذرے کو اپنی حدود میں روک رہی ہے، تو پتہ چلا کہ کائنات کے ہر ذرے کے میرے آقا کا ایک رابطہ ہے، کائنات کے ہر ذرے سے حدیث کو مت مانے، اور قرآن کی عموم وہ نصوص جو عموم پر شاہد ہے ابھی میں نے پڑھی جی، صبح تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، اب العالمین کو دیکھ لیجئے اور الخلق کو دیکھ لیجئے، الخلق کو دیکھ لیں، الخلق کا اطلاق جس پر ہوگا عالم کا اطلاق اس پر ہوگا، تو قرآن اور حدیث دونوں مساوی ہیں، قرآن و حدیث واجل عالمین ہے جہاں ذی الخلق ہے اور پھر کافا ہے، کافا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب رسالت میں اور زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اسی بات پر چلوں گا کہ الرسالت رابطہ بین المرسل والمرسل الیہم، رسالت ایک ایسا وصف ہے کہ جس کو ہم رابطہ کہیں گے مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان، میرے آقا مرسل ہیں اور کائنات کا ہر ذرہ مرسل ہے، تو یہ کہہ دو یہ حضور کا نور رسالت ہے، حضور کی نورانیت کا یہ جھلک میں چلنا چاہتا ہوں، ورنہ حضور کی محمدیت کی نورانیت کی جو جھلکیاں ہیں ان کو تو قیامت تک کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تمہارا بھی لڑنا بڑھا ہے،
اب جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی
تو خلق سے میں پوچھتا ہوں، عالم اسلام خلق میں ہے یا نہیں، عالم ارواح خلق میں ہے یا نہیں، عالم دنیا خلق میں ہے، عالم یقضا یہ خلق میں ہے، عالم منام یہ خلق میں ہے، عالم برزخ یہ خلق میں ہے، عالم آخرت یہ خلق میں ہے، سماوات خلق میں ہے، عظیم خلق میں ہے، ہر خلق ہے، ہر خلق ہے، زمان خلق ہے، مقام خلق ہے، اللہ اکبر، ارسلت الی الخلق کافا، میرا رابطہ تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک درج رہے،
اب میں چاہتا ہوں علامہ جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی پیاری کہی ہے، فرماتے ہیں کہ مرکز کائنات اور مبدأ کائنات اور مبدأ کائنات حضور کی ذات مقدسہ ہے۔ سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لو کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے، بیج درخت کا بیج ہوتا ہے، کہڑی شیشم ایک درخت ہے، اس کا ایک بیج ہے، وہ جتنا بڑا درخت آپ کو زمین پر نظر آتا ہے وہ سارا درخت اس بیج کے اندر ہوتا ہے، ایک بیج کے اندر۔ اگر بیج کو آپ کھولیں، اس کو کاٹیں، اس کو توڑیں، کوئی نہ آپ کو ڈر نظر آئے گی، نہ اس میں تنا نظر آئے گا، نہ کاٹیں، نہ گڈے، نہ پھل، نہ پھول کو کی نظر نہیں آئے گی، لیکن سارا بس اسی ایک بیج کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ عالم امکان کا، عالم امکان کا جو شجر ہے، شجر عالم امکان، اس کا بدر اور تخم حضور کی ذات مقدسہ ہے۔ 18,000 کائنات کا جو ظہور ہوا ہے وہ اسی کا منی حقیقت میں۔ اب بتائیے کہ وہ درد جو درخت کی ہوتی ہے، جی درد، اس درد پر تمام درد کا دار و مدار ہے، وہ درد وہ غذا پہنچا رہی ہے تنے کو، وہ غذا پہنچا رہی ہے چھال کو، وہ غذا پہنچا رہی ہے لکڑی کو، وہ غذا پہنچا رہی ہے سبزی پہنچا رہی ہے، پہنچا رہی ہے جی، شادابی پہنچا رہی ہے، حیات نبات کی پہنچا رہی ہے، تو جس طرح وہ درد سارے درخت کو فیض پہنچا رہی ہے، کوئی پتا کہیں ہے، کوئی کہیں کہیں ہے، کوئی صاف کہیں ہے، مگر درد کا فیض سب کو برابر پہنچ رہا ہے۔ میرے آقا تو اصل کائنات ہے اور 18,000 عالم اس اصل کائنات اس درخت کی شاخیں ہیں اور اس کے پتے ہیں، ہر شاخ اور ہر پتے کو میرے آقا کا فیض برابر بے شک۔ اور اگر گھر کے ساتھ رابطہ نہ ہو کوئی کہیں ہری بھری نہیں رہ سکتی، اور گھر کے ساتھ اگر رابطہ نہ ہو تو کوئی پتا ہرا بھرا نہیں رہ سکتا، وہ جو سب سے اونچا پتا نظر آ رہا ہے کہ گھر سے تو بظاہر اس کا کوئی پہلو کی نظر نہیں آتا، سیدھا کہاں زمین کے اندر ہے نظر بھی نہیں آتی، اور وہ سب سے اونچی پتی ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ اللہ، مگر خدا کی قسم اس پتی کے ساتھ بھی درد کا رابطہ ہے، درد کا رابطہ ہے۔ اسی طرح میں کہوں گا کہ میرا کا رابطہ اب بات کرنے کی نہیں ہے، ارے وہ عالم امکان کے بھی رسول ہیں، عالم امکان کہہ رہا ہوں، عالم دنیا کے بھی رسول ہیں، عالم برزخ کے بھی رسول ہیں، آخرت کے بھی رسول ہیں، جسم کے بھی، روح کے بھی، تمام مادیات کے، تمام ہدیات کے، تدریات کے، دواگر کے، آراس کے۔ غرض یہ ہے کہ ماشاء اللہ کی کائنات کے ہر درجے کے وہ رسول ہیں، وہ تو ان کے لیے مرسل ہیں اور خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کی طرف تشریف لانے والے رسول ہیں، وہ خدا کے بھی رسول ہیں، وہ خدا کے بندوں کے بھی رسول ہیں۔ اب اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ اگر ذرا سا ذہن کو دوڑائیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے، ایک حدیث میں پڑھ کر بخاری شریف کی اور پھر دعا کرتا ہوں۔ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے کے ایک جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، وہاں دو قبریں تھیں، وہاں ضرور ٹھہر گئے، فرمایا دیکھ رہا ہوں یہ دو قبریں، فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا میں فقط عذاب ہی نہیں دیکھ رہا تھا، عذاب کے سبب کو بھی دیکھ رہا ہوں، ایک تو چھینٹوں سے نہیں اٹھتا تھا پیشاب، دوسرا ٹکڑ خوری کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، وہ اس لیے عذاب میں مل رہا ہے، وہ اس لیے عذاب مل رہا ہے۔ فرمایا میں ان کو قبر والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کے عذاب کو بھی دیکھ رہا ہوں، عذاب کے سبب کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تصویر کیسے ہوگی۔ پر فرمایا ایک کھجور کی ٹہنی منگائی، دو ٹکڑے کیے اور دو قبروں پر ڈال دی، فرمایا ان سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تقسیم فرمائی۔ اب میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، ہزاروں مرتبہ یہ حدیث آپ نے پڑھی اور سنی اور سب کچھ ہوا، مگر اس کی فقہ پر کسی نے غور نہیں کیا۔ اگر اس حدیث کی فقہ پر کوئی غور کرے تو اس کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ میرے آقا نے اپنی رسالت کے عموم کا ایک منظر صحابہ کو دکھایا اور بتایا کہ میرے صحابہ یہ دنیا ہے، میرے ساتھ تم ہو، تم میرے ساتھ ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر یہ میں سمجھنا کہ میں فقط تمہارے ساتھ ہوں، میں برزخ والوں کے بھی ساتھ ہوں، میں فقط تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں برزخ والوں کے ساتھ بھی ہوں، اور میں تم کو دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، مگر یہ میں سمجھنا میں فقط تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں برزخ والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں تم کو فائدہ پہنچاتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فائدہ پہنچانے کی قدرت دکھا رکھا، فرمائی فائدہ پہنچا۔ یہ مت سمجھنا کہ فقط تمہیں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، تمہارے دکھ سکھ کی میں تمہارا مددگار ہوں، نہیں، میں برزخ والوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہوں. تو اس لیے کہ میں تمہارا بھی رسول ہوں، میں ان کا بھی رسول ہوں، رسالت سے ایک رابطہ ہے، میں دنیا کا بھی رسول ہوں، برزخ کا بھی رسول ہوں، دنیا والوں سے بھی میرا رابطہ ہے، برزخ والوں سے بھی میرا رابطہ ہے. اللہ پھر ایک لطیف اشارہ اس پر بھی فرمایا کہ ابھی تو میں بظاہر دنیا میں ہوں اور یہ برزخ میں، تو جب میں دنیا میں ہو کر برزخ والوں سے دور نہیں ہوں، کہ جب میں خود برزخ میں چلا جاؤں گا تو تم سے کیسے دور ہو سکتا؟
جزاک اللہ.
تو میں دنیا میں ہوں، یہ برزخ میں، جب دنیا میں ہو کر برزخ والوں سے دور نہیں ہوں تو پھر جب میں خود برزخ میں چلا جاؤں گا تو تم سے کیسے دور ہوں گا؟ جس طرح دنیا میں ہو کر ان کو دیکھ رہا ہوں، برزخ میں ہو کر تم کو دیکھ رہا ہوں. دنیا میں ہو کر ان کا دکھ درد دور کر رہا ہوں، برزخ میں ہو کر تمہارا دکھ درد دور کر رہا ہوں. تمہارا رحمت العالمین نے دلی فرمایا اور فرمایا اور سکھل کتاب کا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے سرکار کو جتنے انوار عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ سب حضور کی محمدیت کی بنیاد پر ہے، اور محمدیت کا ایک نور رسالت ہے، اس رسالت کے نور رسالت کی یہ ایک تجلی ایک جھلک آپ کے سامنے میں نے کی ہے. وہ باقی انوار ان کی شان اللہ، ان کی ابدیت کا ایک مقام ہے، اللہ
اللہ
ان کی ابدیت کا ایک مقام ہے، جب خدا کا قرب ہے، ایک مخلوق کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. میں کیا کہوں آپ سے، اور چار صورت حال، ارے محمدیت چار کیوں آتی اللہ ہو پر، خدا کی قسم حسن الوہیت کی جلوگاہ محمد مصطفیٰ ہے، اور حسن الوہیت کی تجلیوں کے مرکز کو میں محمدیت کے لفظوں سے تعبیر کر رہا ہوں. اب اس کے بعد اتنی بات اور میں سمجھا میں کر دوں کہ جب میری آقا ساری کائنات کے رسول ہیں اور آپ کی رسالت منقطع ہے یا جاری ہے؟
جاری ہے.
اگر معذلہ منقطع ہوتا پھر کسی اور رسول کی ضرورت ہوگی، اور عبدال کی رسول کی عادت نہیں، میرے آقا خاتم النبی ہے. کیوں خاتم النبی ہے؟ کیونکہ حضور کی اشارت جاری ہے، حضور کی اشارت جاری ہے، حضور کی اشارت معطل نہیں ہے، حضور کی اشارت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. آج بھی ہم حضور کا کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جیسے 1400 برس پہلے وہ رسول تھے، خدا کی قسم ویسے ہی آج بھی رسول ہے، اسی لیے ہم حضور کا کلمہ آگے پڑھ رہے ہیں. جب یہ بات سمجھ گئے تو کیا کہوں آج کے لیے، آپ یہ بتائیں کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کے آج بھی فیض کائنات کو فیض پہنچا رہے ہیں، ہر عالم کو. تو فیض پہنچانے والا اگر مردہ ہو تو فیض کیسے پہنچائے گا؟ کیسے پہنچائے گا؟ اب میں کیا کہوں، ایک لفظ کرتا ہوں میرے آقا کے اندر، کیونکہ تمام عالموں کے ساتھ حضور کی رسالت کا تعلق ہے، لہذا جس عالم میں کوئی کام کرے گا اس عالم کی حیات کے بغیر وہ کام کر نہیں سکتا، نہیں کر سکتا. جی میں اگر بیداری کی دے، میں اگر جگہ کی حیات رکھتا ہوں تو بیداری میں کچھ تو منام میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر منام کی حیات ہے تو جگہ میں نہیں کر سکتا. اگر میں دنیا کی حیات ہے برزخ میں نہیں کر سکتا. برزخ کی حیات ہے تو دنیا میں کوئی عمل نہیں کر سکتا. جی میرے آقا ایک وقت میں دنیا میں بھی عمل کو فرما رہے ہیں، برزخ میں بھی عمل فرما رہے ہیں، آخرت میں بھی عمل فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ایک آن میں ہر عالم کی حیات حضور لیے رہتی ہے. جس وقت میرے آقا دنیا میں زندہ جلوا کرتے خدا کی قسم پر نقی اور اخروی حیات اس وقت حضور کے اندر موجود تھی، اس وقت موجود تھی، اور اس حیات کی دلیل یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ حدیث جو میں نے بخاری کی پڑھی، اور سرکار کا فرمانا مرد تو عالم کسی بھی نہ مرد قبر موسا پیدا ہوا قائم پھلنے کی قبر ہی عالم مرد کے ساتھ میرے آقا کا یہ رابطہ، یہ دلیل ہے کہ میرے آقا برزخی حیات بھی رکھتے ہیں، حضور دنیاوی حیات بھی رکھتے ہیں. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر معراج پر، اور وہ تعلق تھا اس کا عالم آخرت سے، تو وہاں بھی حضور نے عمل فرمایا. معلوم ہے کہ اسی جسم پاک کے اندر عالم آخرت کی حیات بھی موجود
تھی. باوجود
باوجود اس کے پتا یہ چلا کہ ان کا سمجھ جسم کے مانا یہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم سید عالم پھر ہم کو تمہاری طرح موت آتی ہے، بلکہ اگر یہ بات ہوتی تو یہ فرما دیا جاتا ہے انکا و انہم میتون. فرمایا انکا میتون و انہم میتون، سرکار کے لیے الگ فرمایا، ہمارے لیے الگ فرمایا. موت اور ہے تمہاری، موت اور ہے تمہاری، موت اور. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے بزرگوں میں یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ موت مقدس جس کا نیز نے فرمایا اور انی مقبول خود حضور نے فرمایا اور انہیں سنتا اللہ اکبر حضرت صدیق اکبر کا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہم بھولنے والے نہیں ہیں. بخاری شریف میں مذکور ہے من کان منکم یعبد اللہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. صدیق اکبر کا خطبہ
اللہ اکبر. ہم اس موت کے قائل ہیں جو موت ابدیت اور معبودیت میں فرق پیدا کرتی ہے,
امکان اور وجود میں فرق پیدا کرتی ہے. الفارق بین الواجب والممکن, الفارق بین العبد والمعبود, جی الفارق بین الخالق والمخلوق.
جی وہ قانون موت سرکار پر طاری ہوا مگر انبیاء کو بھی موت آنی ہے, مگر ایسی جو صرف آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت ہوئی جسمانی ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اصحاب الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقہ.
بہرحال میں سن رہا تھا کہ اس وقت, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو قانون موت سرکار پر طاری ہوا وہ بھی ایک موت ہوتی ہے, ایک موت حقیقی ہوتی ہے اور ایک موت عادی ہوتی ہے. موت عادی کا کیا مطلب؟ جسم سے روح کا قبض ہو جانا, بس یہ موت عادی ہے. یہ قانون حضور پر طاری ہوا کہ حضور کی روح اقدس جس میں اقدس سے قبض ہوئی یہ موت عادی تھی, مگر حیاتی مگر موت حقیقی اور ہے. موت حقیقی وہ ہے کہ روح بھی جسم سے قبض ہو جائے اور حقیقت حیات سے بھی جسم محروم ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ضرور قبض ہوئی تاکہ ان کا میں یہ تم ساجب آ جائے ان کا میں یہ تم. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت روح مبارک قبض ہو رہی تھی اس وقت بھی حیات حقیقی سرکار کے اندر موجود
تھی,
اس وقت بھی حیات حقیقی سرکار کے اندر موجود تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں سرکار آرام فرما رہے ہیں اور آج سب صحابہ حضور کا انتظار کر رہے ہیں, آخر میں قسم بن عباس نے حضور کا دماغ دیکھا ہے. سب سے آخر میں قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار کا دماغ دیکھا اور کس حال میں دیکھا؟ اس حال میں دیکھا کہ سرکار کے مبارک لب ہل رہی ہیں اور سرکار فرمائے رب امتی
اللہ اکبر.
اب جبکہ انہوں نے اپنے کان لگا کر رب اقدس کے فرمائے ہوئے کلمہ کی طیبات کو سنا اور یہ کلمہ سنے تو حیران ہو گئے اور پتہ چل گیا اور معلوم ہو گیا کہ واقعی یہ آتا کہ حیات عادی موت عادی کا قانون حضور پر جاری ہوا ہے اور موت عادی کا قانون اس لیے جاری ہوا کہ عبد المعبود میں فرق ہو جائے اور خدا کا وعدہ ہو جائے ان کا کمنگ ان کا وعدہ سچا ہو جائے اور حیات ہستی جس میں لے کے ہوں بل رہ جاؤں گا وہ حیات حقیقی ہے اور یہ موت عادی ہے. موت عادی حیات حقیقی کا جمع ہو سکتی ہے کیونکہ جہد بدل گئی, جہد بدل گئی. موت عادی حیات عادی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور موت حقیقی حیات حقیقی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. لیکن اگر موت عادی ہو حیات حقیقی ہو جمع ہو سکتی بدل رہا تھی. میں کر رہا تھا کہ میرا اچھا صدیق اکبر کا خطبہ اللہ اللہ میں نہیں سنا, آپ نے نہیں سنا, امام بخاری نے نقل کیا, محدث نے روایت کیا جی, لیکن یہ بتائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات کا وقت آیا تو وصیت کیا فرمائی تھی؟ کیا وصیت فرمائی تھی؟ صدیق اکبر کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ حضور کے حضور مبارکہ پر لے جا کر رکھ دینا اور عرض کر دینا کہ سرکار کا غلام حاضر ہے, اگر دروازہ خود کھل جائے اور سرکار روح انور سے آواز دے کر مجھے بلا لیں تو حضور کے قبروں میں دفن کر دینا ورنہ جنت باقی ملے گا. سرکار صدیق اکبر ضلع کا جنازہ مارکا حضور کے حضرت نے مقدسہ کے دروازے پر رکھا دیا ہے. اللہ اکبر. یہ ان کی وصیت کے مطابق یہ بات کہی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان فتح البا دروازہ کھل گیا اور روح انور سے آواز آئی کیا خلیل الحبیب ہے. اگر صدیق اکبر کا یہ اعتقاد ہوتا جی کہ معاذ اللہ حضور مرتبہ میں چینی مل جانے والے ہیں تو کبھی یہ وصیت نہ فرماتے. یہ وصیت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موت عادی پر ایمان رکھتے تھے, حیات حقیقی پر ان کا بھی ایمان, ان کا بھی ایمان. بہرحال محدود چلی گئی. میں اتنی بات ارد کرتا ہوں کہ اب میرے آقا سرور عالم سے ان کا ہر عالم کے ساتھ رابطہ ہے, ہر عالم کی حیات حضور کے اندر موجود ہے. اگر نہ ہو تو پھر حضور سرور عالم سے ان کا رسول ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا, رسالت کا عموم کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ نور رسالت کی ایک ادنا جھلک تھی جو میں نے آپ کے سامنے دیکھی. باقی حضور کے انوار اللہ اکبر اللہ کو جانتا ہے. نہ حسن شکایت کے ادارت نہ شادی را سکھن پایا میں مستقبل ہو گیا. میں نے کچھ دیر بڑی درست مجھے کی حضرت کے دعا سے کر لیا.
والصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا ومعلمنا وهادينا إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما خاشعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ونصرا على اليهود وجميع الأعداء بحرمة سيد الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم أغننا بالعلم وجملنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما أحد سواك. اللهم أفردنا لما خلقتنا له ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به ولا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك.
آمين.
اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما أحد سواك.
آمين.
اللهم فارج الهم كاشف الضر مجيب دعوة المضطرين.
آمين.
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك.
آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات.
آمين.
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الكفام عند انتهاء الأجل. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى المرسل رحمة للعالمين اجمع كلمة المسلمين قاطبة مع رؤسائهم على ما يرضيك.
آمين.
يرضي حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
آمين.
اللهم ببركة الصلاة على حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى عليه الصلاة والسلام اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين المنصورين.
آمين.
وعلى حوضه من الواردين الشاربين.
آمين.
وبسنته وطاعته من العاملين.
آمين.
ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين.
آمين.
وارزقنا في الدنيا زيارته جميعا دائما.
آمين.
وفي الآخرة شفاعته إنك على كل شيء قدير.
آمين.
اللهم يا باسط اليدين بالعطية.
آمين.
يا دائما الفضل على البرية يا صاحب المواهب السرية صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الورى سدية واغفر لنا جميعا في هذه العشية وارزقنا جميعا حج بيته الحرام.
آمين.
مع زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
آمين.
مع الأمن والإيمان والقبول.
آمين.
بجاه سيدنا محمد صاه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا منا ولمن له فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن علمنا وسلكنا ولمن صنع معنا معروفا ولمن أوصانا واستوصانا ولمن تكرم علينا بهذه التوجيهات والإرشادات وإلى سيدنا أيضا صاحب هذا البيت ولمن يلوذ به ولكافة المسلمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
جزاكم الله خير الجزاء.